میرے مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جو سالک پیش مرشد دوستو فانی نہیں ہوتا۔ سالک معنی اللہ کا راستہ چلنے والا، اور عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مرشد کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو فنا کر دے، مرشد کے مشورے کو فوقیت دے، اہمیت دے، اپنی رائے کو فنا کر دے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ اشعار ہے، جو سالک پیش مرشد دوستو فانی نہیں ہوتا۔
جو سالک پیش مرشد دوستو فانی نہیں ہوتا، جو سالک پیش مرشد دوستو فانی نہیں ہوتا، کبھی وہ باقی رہتے اسرار فانی نہیں ہوتا۔
یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔
جو سالک پیش مرشد دوستو فانی نہیں ہوتا، کبھی وہ واقف اسرار عرفانی نہیں ہوتا، جو ظلمت میں ہمیشہ بدعتوں کی برق رہتا ہے، جو ظلمت میں ہمیشہ بدعتوں کی غرق رہتا ہے، کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا، کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا، جو ظلمت میں ہمیشہ بدعتوں کی غرق رہتا ہے، کبھی اہل نظر کے دل میں نورانی نہیں ہوتا۔ گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ہر توبہ، گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ہر توبہ، وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا، وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا، گناہوں سے نہیں بچتا ہے جو ظالم ہے توبہ، وہ روحانی بظاہر ہو کے روحانی نہیں ہوتا، جو سالک پیش مرشد دوست تو فانی نہیں ہوتا، کبھی وہ واقف اسرار عرفانی نہیں ہوتا۔ وہ جس کی چشم تر اور جس کی آہ نیم شب ظاہر، وہ جس کی چشم تر اور جس کی آہ نیم شب ظاہر، پھر اس کا درد اہل دل سے پنہانی نہیں ہوتا، پھر اس کا درد اہل دل سے پنہانی نہیں ہوتا۔
یعنی جو اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، اس کی چشم تر نہیں رہتی، اور جو راتوں کو اٹھ کر خدا کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو جو کرتا ہے جس کی چشم تر ہوتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ندامت کی وجہ سے اس کی چشم تر رہتی ہے اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا درد چھپا نہیں رہتا پہچان لیا جاتا ہے
وہ جس کی چشم تر اور جس کی آہ نیم شب ظاہر پھر اس کا درد اہل دل سے پنہانی نہیں ہوتا خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر
کھانا پینا سونا اور بیدار ہونا اور گفتگو کا طریقہ اور لوگوں کے ساتھ معاملات معاشرت اٹھنا بیٹھنا تمام معمولات زندگی کے سنت کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے جس کے طور طریقے سنت کے مطابق ڈھلے ہوئے نہیں ہیں اس کے متعلق یہ ہے
خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر
وہ ربانی
ہی کہلا کر کے ربانی نہیں ہوتا
وہ ربانی
ہی کہلا کر کے ربانی نہیں ہوتا
ربانی مانے اللہ والا وہ ظاہر میں لوگ اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ والا نہیں ہوتا جس کی زندگی خلاف سنت ہو
خلاف سنت نبوی ہو جس کی زندگی اختر
وہ ربانی
بھی کہلا کر کے ربانی نہیں ہوتا
جو صادق پہ
مرشد دوست تو فانی نہیں ہوتا کبھی ہو واقع اسرار عرفانی نہیں ہوتا
میرے شیخ نے مطالعہ کیا اشعار اٹلانٹا امریکہ میں 1994 میں جزاء الاعمال سے آج ہم تیسرا باب شروع کر رہے ہیں اس باب میں یہ بیان ہے کہ گناہ میں اور سزائے آخرت میں کیسا قوی تعلق ہے ابھی تک ہم نے گناہوں کی دنیا کے اندر بے برکتی اور نقصانات کو پڑھا تھا اور پھر نیکیوں کے فوائد و ثمرات پڑھے آج سے یہ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے اس باب میں کہ گناہ میں اور سزائے آخرت میں کیسا قوی تعلق ہے ارشاد فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ کتاب و سنت اور کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس عالم دنیا کے دو عالم اور ہیں ایک کو برزخ یعنی مرنے کے بعد قیامت تک کا زمانہ اور دوسرے کو عالم غیب کہتے ہیں اور ہماری مراد آخرت سے مفہوم عام ہے دونوں کو شامل ہے یعنی عالم برزخ بھی جو قیامت قائم ہونے سے پہلے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے سے پہلے کا عالم ہے اور اس کے بعد عالم غیب اس کے علاوہ تو جس وقت آدمی کوئی عمل کرتا ہے وہ فوراً عالم برزخ میں منعکس ہو کر چھپ جاتا ہے اور اس وجود پر کچھ آثار بھی مرتب ہوتے ہیں اس عالم کا نام قبر بھی ہے پھر انہی اعمال کا ایک وقت میں کامل ظہور ہوگا جس کو یوم حشر و نشر کہتے ہیں یعنی گناہوں کا کچھ اثر تو قبر میں بھی ہوگا عالم برزخ میں اور کامل ظہور اس وقت ہوگا جب حشر میں اللہ تعالی ہمیں جمع کریں گے دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے جمع کریں گے میدان حشر میں تو کامل اس کا ظہور وہاں پر ہوگا مطلب یہ ہے کہ جیسے اعمال ہوں گے عالم برزخ میں ویسی ہی گزرے گی اور آخرت میں بھی ویسی ہی گزرے گی آگے فرماتے ہیں کہ سو ہر عمل کے مراتب وجودی تین ہوئے، صدور، ظہور مثالی اور ظہور حقیقی۔ اس مضمون کو فوٹو فون سے سمجھنا چاہیے، یعنی ریکارڈر۔ جب آدمی کوئی بات کرتا ہے اس کے تین مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہ وہ بات منہ سے نکلی، دوسرا مرتبہ یہ کہ فوراً فوٹو فون میں وہ الفاظ بند ہو گئے، تیسرا مرتبہ یہ کہ جب اس سے آواز نکالنا چاہیں وہی آواز بعینی ہی پیدا ہو جائے۔ سو منہ سے نکلنا عالم دنیا کی مثال ہے، اس میں بند ہونا عالم برزخ کی، یعنی ریکارڈر میں وہ چیز محفوظ ہو گئی۔ پھر اس سے نکلنا عالم غیب کی۔ سو جیسا کوئی عقل شک نہیں کرتا کہ الفاظ منہ سے نکلتے ہی فوٹو فون میں بند ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کرتا کہ نکالنے کے وقت وہی بات نکلے گی جو اول منہ سے نکلی تھی، اس کے خلاف نہ نکلے گی۔ اسی طرح مومن کو اس میں شک نہ کرنا چاہیے کہ جس وقت کوئی عمل اس سے صادر ہوتا ہے فوراً وہ عالم مثال میں منقش ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا ظہور ہوگا۔ اس بنا پر یقین ہو گیا کہ آخرت کا سلسلہ بالکل ہماری اختیاری حالت پر مبنی ہے، آخرت کا سلسلہ بالکل ہماری اختیاری حالت پر مبنی ہے، کوئی وجہ مجبوری کی نہیں۔ یہ شبہ نہ ہو کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی جنت ایک بالش رہ جاتی ہے، پھر تقدیر غالب آتی ہے اور یہ شخص دوزخی ہو جاتا ہے، اسی طرح دوزخی سے جنتی، اس سے تو صاف مجبوری معلوم ہوتی ہے۔ جب آپ یوں سمجھو کہ یہ غلبہ تقدیر کا تمام امور اختیاریہ میں واقع ہوا کرتا ہے، یعنی انسان کے جیسے اعمال اختیاری ہوتے ہیں، فیصلہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض اوقات خوب علاج کرتے ہیں اور غلبہ تقدیر سے مریض مر جاتا ہے، مگر پھر بھی صحت کو علاج پر مرتب سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتے۔ اصل یہ ہے کہ اعتبار اکثری معاملات کا ہوتا ہے، اتفاق شاذہ پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ سو یہ صورت اتفاقی ہے، ورنہ اکثر جنتی سے جنت کے اعمال، دوزخی سے دوزخ کے اعمال ہی سرزد ہوتے ہیں۔ مقصد یہ کہ یہ ایسا بھی، ایک تو یہ کہ اختیاری بات صحیح ہوتا ہے، انسان خود ہی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلم کر بیٹھتا ہے، یا اس کا عقیدہ پہلے ہی سے خراب ہوتا ہے، یا اس کی نیت پہلے سے خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بظاہر لگتا ہے کہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا، لیکن اس کی بدعمالی، کسی نہ کسی بدعمالی کی وجہ سے اللہ کے علم میں وہ دوزخی ہی ہوتا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب مرے گا اور جنت میں جائے گا، لیکن کوئی ایسی بدعمالی اس سے سرزد ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا فیصلہ دوزخ کا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ چیز اختیاری ہے، اور لیکن یہ کہ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے ایسا، کیونکہ جو آدمی جنتی عمل ساری عمر کرتا رہے اس سے یہ محال ہے کہ آخر میں وہ جہنم کی طرف کوئی قدم اٹھائے، لیکن ایسا احتمالاً ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اختیاری حالت پر مبنی سب کچھ ہے، یہ کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ سو جیسے فوٹو فون کے قرب و محاذات کے وقت ایک ایک بات کا خیال رہتا ہے کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، یعنی کوئی بات ریکارڈنگ کر رہے ہوں تو بہت احتیاط سے انسان بولتا ہے، کوئی ایسی بات نہ نکل جاوے جس کا اظہار میں اس شخص کے روبرو آمنے سامنے پسند نہیں کرتا، جس کے سامنے یہ فوٹو فون بعد میں کھولا جائے گا۔ یعنی انسان تنہائی میں، ریکارڈنگ نہیں ہو رہی تو تنہائی میں تو جو جی چاہے بول دیتا ہے، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب اس کی بات ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو اس کا خیال رہتا ہے، دھیان رہتا ہے کہ میری کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو بعد میں کسی اور کے سامنے آئے اور کوئی بےہودہ فحش بات ہو، کوئی غلط بات ہو، کوئی جھوٹ بات ہو، تو اس سے احتیاط کرتا ہے۔ اسی طرح ایک فوٹو فون ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت لگا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہیں، وہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح جس کے سامنے یہ فوٹو فون بعد میں کھولا جائے گا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت مجال انکار نہ ہوگا، یعنی جب ریکارڈنگ سامنے آ جاتی ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، جھوٹ بولا تو جھوٹ کھل جاتا ہے، تو سب کو یقین ہوتا ہے کہ یہی بات اس نے کہی جو ریکارڈر میں آ رہی ہے، تو کوئی اس کو جھٹلائے گا نہیں کہ یہ اس نے بات کچھ اور کہی تھی اور ریکارڈر سے کچھ اور بات آ رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو بات کہی ہے وہی تو سنی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت مجال انکار نہ ہوگا، کیونکہ اس آلے کا یہ یقینی خاصہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کہا کچھ اور اس میں محفوظ کچھ اور ہو گیا. اسی طرح صدور اعمال کے وقت اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں جمع ہوتا ہے اور بلا کمی و بیشی ایک روز کھل پڑے گا, اور اس وقت کوئی عذر اور حیلہ یعنی بہانہ احتمال کمی و بیشی کا نہ چل سکے گا. اور اگر یہ خیال غالب ہو جائے تو گناہ کرنے سے ایسا اندیشہ ہو جیسا فوٹو فون کے روبرو گالیاں دینے سے, جبکہ یقین ہو کہ بادشاہ کے روبرو یہ فوٹو فون کھولا جائے گا اور میں بھی اس وقت حاضر ہوں گا. یعنی اگر گالیاں دینا دے رہا ہے کیسے کر سکتا ہے ایسے کہ جب اس سے پتہ ہو کہ یہ ریکارڈر کی جو آواز محفوظ ہو گئی ہے, اس میں سیو ہو گئی ریکارڈنگ, یہ بادشاہ کے سامنے کھولی جائے گی اور میں بھی وہاں موجود ہوں گا, تو پھر کتنی احتیاط سے بات کرے گا. یہی معاملہ انسان کا آخرت کا ہے. یا دوسری موٹی مثال سمجھیے, درخت پیدا ہونے میں تین مرتبے ہیں, اول بیج ڈالنا, دوسرے اس کا زمین سے نکلنا, تیسرے بڑا ہو کر پھل پھول لگنا. سو عاقل سمجھتا ہے کہ درخت کا نکلنا اور اس میں پھل پھول آنا ابتدائی کارخانہ نہیں ہے بلکہ اس کے بیج بونے پر مبنی ہے. اسی طرح دنیا میں عمل کرنا بمنزلہ بیج بونے کے ہیں, اور آثار برزخی کا ظاہر ہونا بمنزلہ درخت نکلنے کے ہیں, اور آثار آخرت کا ظاہر ہونا اس میں پھول پھل لگنا ہے. ثمرات برزخ اور آخرت بالکل انہی اعمال اختیاری پر مبنی ٹھہرے. جیسا جو بو کر کبھی توقع نہیں ہوتی کہ گیہوں پیدا ہوگا, اسی طرح اعمال بد کر کے کیوں توقع ہوتی ہے کہ ثمرات نیک شاید ہم کو مل جائیں. اسی مقام سے مضمون سمجھ میں آ گیا ہوگا, الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ گندم سے گندم اور جو سے جو برآمد ہوتا ہے, لہذا پاداش عمل سے غافل نہ ہو. اور جس طرح تخم جو یعنی جو کا بیج اور درخت جو میں مماثلت نہیں ہوتی, یعنی بیج اور طرح کا ہوتا ہے درخت اور طرح کا ہوتا ہے, مگر معنوی مناسبت یقینی ہے جس کو اہل نظر سمجھتے ہیں. اسی طرح اعمال اور جزا میں خفی مناسبت ہے جس کے سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. باقی جس طرح درخت جو کے پہچاننے والوں کا قول قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے, ان سے اس حکم میں جھگڑا نہیں کیا جاتا خواہ مناسبت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اسی طرح ثمرات اعمال کو پہچان کر بتلانے والوں کا یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء رحم اللہ کا ارشاد واجب القبول ہے خواہ مناسبت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ تعالی ہم سب کو بہت احتیاط کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اعمال کی نگرانی بھی ہو اور کسی طور بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے, اور خوب استغفار و توبہ سے اپنی زندگی کو پاک صاف بنایا جائے. وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم رضاه بما قضى الله له, ومن شقاوة ابن آدم ترکه استخارة الله, ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له بما قضى الله له. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے, اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے, اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو. تشریح میں ہماری حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے, اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے, اور راضی ہونا قضاء الہی پر بڑی نعمت ہے. اس مقام کا نام احم ہے, اور ابن آدم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے, کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے, برعکس اس کے کہ ناراض ہو فیصلہ الہی سے, ہر وقت متفکر اور پریشان رہتا ہے, کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں. اہل اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حالت میں پرسکون ہے. خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. اور وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا, یعنی اللہ کے محبت کے غم نے، وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا ہمیں زیست گوارا کرنا۔ ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ کر لے، پھر انشاءاللہ تعالی کوئی خطرہ نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں بشارت ہے، استخارہ اللہ تعالی سے مشورہ کرنا اور استشارہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ لینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، نہیں مراد نامراد ہوا جس نے استخارہ کیا، اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تنگ دست ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کی راہ پر خرچ کیا۔ حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے، نہ قدے میں نہ خانقاہ میں ہے، جو تجلی دلے تباہ میں ہے۔ عارف جنون درد پسندی نے بارہا ٹکڑا دیا وہ غم جو غم جاویداں نہ تھا۔ انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں سمجھ سکتا۔ اب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ قریب ہے کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور بھلی ہو تمہارے لیے، اور قریب ہے کہ درست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی قیام کی 11 سنتوں کا بیان۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو جھکنا جھکانا، سر سیدھا ہو، نگاہیں جہاں سجدہ کرتے ہیں، پیشانی جہاں ٹیکتے ہیں، نگاہیں تو وہاں ہوں لیکن سر سیدھا ہو، نگاہیں جھکی بھی ہوں سر سیدھا ہو۔ دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو اقتداء صحیح نہ ہوگی۔ امام نے ابھی اللہ اکبر پورا نہیں کہا، انہوں نے اللہ اکبر جلدی سے کہہ کے نیت مان لی، تو ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، یہ سب سنتیں مردوں کے لیے ہیں اور عورتوں کے لیے اس میں کچھ فرق ہے۔ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا، یعنی نہ زیادہ کھلی ہوں اور نہ زیادہ بند۔ بعض لوگ ہاتھوں کو اکڑا کے رکھتے ہیں، ایسا نہیں بلکہ انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھے، نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں نہ زیادہ بند ہوں۔ دانے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا، اور چنگلیاں اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا۔ درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور 11th سنت ہے ثنا پڑھنا۔ نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان میں، عالم ملائکہ کے بیان میں صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ روز بدر ایک شخص مسلمانوں میں سے پیچھے ایک شخص کے مشرکوں میں سے دوڑتا تھا کہ ناگاہ اس نے ایک کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک سوار کی کہ اس نے کہا، بڑھ اے حیزوم، سو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک آگے اس کے چل پڑا ہے اور ناک اس کی ٹوٹ گئی ہے اور منہ پھٹ گیا ہے اور کوڑے کی مار سے اور یہ سب جگہ سبز ہو گئی، کوڑے کی مار سے اور یہ سب جگہ سبز ہو گئی، منہ پھٹ گیا کوڑے کی مار سے اور یہ سب جگہ سبز ہو گئی۔ وہ شخص مسلمان انصاری تھے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس نے اس واقعے کو بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، یہ آسمان سویم کی مدد میں کا فرشتہ تھا۔ فائدہ، ہیزوم فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجا، چنانچہ بدر میں اور احد میں اور حنین میں فرشتوں نے مدد کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم.
Yeah.